الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فقال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگو، عزیز بھائیو، اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات انبیاء کے جماعت کے آخری نبی ہیں، اور آپ کی تعلیمات تک تعلق قیامت تک کے دن کے لیے ہے. آپ کی تعلیمات کا ایک حصہ اس بات پر مشتمل ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اسی طرح آپ کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ اس بات پر مشتمل ہے کہ اس امت پر قیامت تک آنے والے احوال کیا ہیں، اور اس امت کو ان حالات میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، قیامت تک آنے والے حالات کیا ہیں، اور امت کو ان حالات میں کیا طریقہ، کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. یہ بھی آپ کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ ہے. آپ نے خبردار کیا، آگاہ فرمایا کہ یہ حالات اس امت پر آئیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو مکہ کی سرزمین ہے، اس زمین پر بھی عمارتیں پہاڑوں سے بلند ہو جائیں گی، اور اس کی زمین کو چیر کر وہاں نہریں جاری کر دی جائیں گی، نہروں کی طرح شکلیں بنا دی جائیں گی. تو حضرات علماء نے لکھا کہ جب یہ حدیث اللہ کے نبی نے بتلائی تو اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی تو نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے. آج دیکھو تو اللہ کے نبی کے بعد دیکھو تو بالکل کہ عمارتیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں، اور پہاڑوں کو چیر کر اس میں کیسی خندقیں بنا دی گئی ہیں، کیسے راستے بنا دی گئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں لباس پہنی ہوئی ہوں گی، کاسیات عاریات مومیلات مائلات رؤوسهن کأسنمة البخت، لباس پہنی ہی ہوں گی لیکن پھر بھی بے لباس ہوں گی، پھر بھی بے لباس ہوں گی. وہ اپنے انداز سے خود بھی مائل ہو رہی ہوں گی، دوسروں کو بھی اپنی طرف مائل کریں گی، اور ان کے سر کے بال اونٹ کے کوہان کی طرح اوپر بندھی ہوئی ہوں گے. رؤوس ہن کا اسنمت البخت، جب اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا. وہاں یہ بے لباسی، یہ اور یعنی ہے کہیں دور دور تک تصور نہیں تھا، دور دور تک اس کا تصور نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی کی وہ بات آج دیکھیے، اور اپنا زمانہ، اپنے بازار، اپنی سڑکیں، اپنی شادیوں کا منظر دیکھیے، تو کاسیات ان آریات ان لباس ہے، لیکن پھر بھی لباس کوئی نہیں، پھر بھی لباس کوئی نہیں، بے لباسی ہے، اور یعنیت عروج پر ہے، لباس ہے. یعنی اچھے گھرانے، شریف گھرانوں کے اندر بھی ایسی بے لباسی ہے کہ جس کا کبھی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن نبی کی اس بات کا مشاہدہ ہر آدمی اپنی آنکھوں سے کر رہا ہے. اتنا باریک، اتنا چست، اتنا مختصر کہ لباس پہنی ہوئی ہے، پھر بھی لباس کوئی. حالانکہ لباس کا کام تھا لباس یواری سواتی کو، لباس تو وہ لباس ہوتا ہے جو اس کے شرم و حیا کے سارے حصوں کو ڈھانپ لے، ستر کا کام دے. ستر پوشی کا کام اگر لباس نہیں دیتا تو وہ لباس نہیں کہلاتا. ستر پوشی اتنا چست ہو کہ اندر کا جسم جھلکتا ہو وہ بھی لباس نہیں، اتنا باریک ہو کہ اندر کا جسم جھلکتا ہو وہ بھی لباس نہیں، اتنا مختصر ہو کہ وہ ستر پوشی کا کام نہ کرتا ہو وہ بھی لباس نہیں. لباس یواری سواتیکم. تو اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کی آنکھ سے آنے والے حالات، جو زمانے میں پیش آنے والے ہیں، آپ نے اس کی بھی خبر دی ہے، اور احادیث کی کتابوں میں مستقل ابواب ہیں، ابواب الفتن، فتن کے باب، جس میں اللہ کے نبی کے وہ ارشادات ہیں جو فتنے کے دور کے اندر پیش آنے والے ہیں. اور یہ بڑا مشکل زمانہ اور مشکل وقت ہوتا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے معمولات میں ایک معمول یہ بھی تھا کہ اکثر آپ یہ اپنی دعاؤں میں، یہ آپ کا معمول تھا، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ مجھے ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، ظاہری ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، فتنوں سے محفوظ فرما. ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ فتنہ کا یہ لفظ، اس کے ایک معنی آتے ہیں لغت کے لحاظ سے جانچ، جب سونا اور چاندی کو بھٹی میں، آگ میں ڈالا جائے اور اس کے کھوٹے کھرے کا پتہ چلایا جائے تو اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں. اسی طرح جب آدمی پر مصائب آتے ہیں، تکلیف آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو وہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے. لیکن حدیث میں جو یہ لفظ آتا ہے فتنہ، تو حضرات علماء نے لکھا اور بتلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دور آ جائے کہ جہاں حق اور باطل، صحیح اور غلط، یہ مشتبہ ہو جائے، پہچان مشکل ہو جائے، صحیح غلط کی پہچان مختلف ہو جائے، اور کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ان چیزوں کا واسطہ اور سہارا لیا جائے جو حقیقت میں وہ سہارا بن نہیں سکتی، دلیل بن نہیں سکتی، حجت بن نہیں سکتی، ایسی چیزوں کا سہارا لیا جائے. جیسے کہ آج نہیں، یہ غلط ہے، کبھی سارے لوگ کر رہے ہیں، تو سارے لوگوں کا کرنا تو دلیل نہیں ہے. کسی سے کہہ دیجیے یہ صحیح نہیں ہے شریعت میں، بھائی وہاں حرم میں بھی ایسا ہو رہا ہے، ارے میاں حرم میں تو حجت نہیں ہے، مکہ تو حجت نہیں ہے. اگر یہی حجت ہوتی تو نبی کے زمانے کے اندر مسائل کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ مکہ میں بھی ہو رہا ہے. یعنی ایسی چیز کو دلیل بنانا جو دلیل نہیں ہے. حق اور باطل، صحیح غلط، مشتبہ ہو جائے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. تو
تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ فتنے کا دور ہو نا تو نہ تو اس کے ساتھ شامل ہو اور نہ اسے جھانک کر دیکھو. یہ بھی اللہ کے نبی کی نبوت کی بات ہے, ایسے معجزے والی بات ہے. یقین جانے آج جو لوگ ٹی وی کی اسکرین پر ان فتنوں کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, پھر اللہ کے نبی نے فرمایا نہ تم اس میں مبتلا ہو, شامل ہو اس فتنے میں, نہ انہیں جھانک کر دیکھو. اگر جھانک کر دیکھو گے تب بھی تمہیں اپنی طرف فتنے کھینچ لیں گے. یہ نبی کی بات ایسا معجزہ ہے کہ تصور نہیں تھا ان چیزوں کا. لیکن آج جو لوگ ان ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھتے ہیں اور ٹی وی کی اسکرین پہ آنے والے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, میرے عزیزو, وہ بیچارے سوچ اور فکر کے لحاظ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں, فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک طرف تو خود ان میں عقیدے کے لحاظ سے, قرآن کے نور کے لحاظ سے, قرآنی تعلیمات کے لحاظ سے خود مضبوطی نہیں. اگر مضبوطی بھی ہو تو پھر بھی آدمی کہے کہ یہ صحیح غلط کو پہچان سکتا. جیسے گھڑا کچا ہوتا ہے نا, اگر اس میں پانی ڈال دے تو کیا ہوگا, پانی اس میں سوراخ کر دے گا, پانی اس میں سوراخ کر دے گا. تو سوچ اور فکر کے لحاظ سے ویسے مسلمانوں میں مضبوطی کوئی نہیں, اور جب ان کا واسطہ ان بے دین لوگوں سے پڑتا ہے, حالانکہ جس کی خبر اللہ نے یوں دی ان جاءکم فاسقون بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں شرمندگی اٹھانے پڑے. اچھا کہتے بھی ہیں کہ سب جھوٹ بولتے ہیں, یہ ذرائع ابلاغ پہ جو کچھ اخباروں میں پڑھتے ہیں ذرائع ابلاغ کہتے بھی جھوٹ ہیں, لیکن وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اور یہ اسے جھوٹ کو دیکھتا رہتا ہے, یہ بھی اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی کی وہ بات کیسی معجزہ ہے, اس میں کیسا اعجاز ہے کہ آج آنکھوں جیسے نظر آتا ہے. کہ فرما ان فتنوں میں مبتلا بھی نہ ہو اور انہیں جھانک کر بھی نہ دو, ورنہ تمہیں یہ فتنے اچک لیں گے. تم بھی سوچ اور فکر کے لحاظ سے اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤ, اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. تو یہ فتنہ بڑا خطرناک دور ہوتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے دور کے جتنی علامات بتائی ہیں, جتنی علامات بتائی ہیں تقریباً وہ ساری موجود ہیں. اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں نمازیں چھوڑ دی جائیں گی. جس زمانے میں اللہ کے نبی نے بتائی نا بات, اس زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا کہ مسلمان معاشرے میں کوئی نماز چھوڑ دے. اگر آج کوئی کہہ دے تو ماننا مشکل نہیں ہے, لیکن جس وقت اللہ کے نبی بتا رہے, جہاں مسلمان معاشرے کا یقین یہ تھا کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے, کہ مسلمان نمازی ہوتا ہے کافر نماز نہیں پڑھتا. یہ بات اتنی پختہ تھی اس سوسائٹی کے اندر, اس معاشرے کے اندر, کہ جو چھپا ہوا کافر ہوتا تھا منافق, اس کے لیے بھی نماز چھوڑنا آسان نہیں ہوتا تھا. وہ بھی اپنے نفاق کے لبادے کو بچانے کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا. اس وقت اللہ کے نبی بتا رہے کہ ایک وقت آئے گا نمازیں چھوڑ دی جائیں گی, اور آج حال دیکھیے کیا تماشا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دور کی نشانیاں ہیں, فتنے کے دور کی نشانیاں ہیں. اذ اتخذ الفی دولا والغنیمۃ مغرما والزکاۃ مغرما, کہ قومی مال کو ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا, حکمران تو حکمران، عوام بھی وہ طریقہ اختیار کرتی ہے کہ قومی طور پہ نقصان قوم کو ہو جائے. اگر حکمران لوٹتے ہیں تو جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ بھی نہیں چوکتے، کوئی نہیں چوکتا. ہاں بس اوقات ہاتھ نہیں پہنچتا تو کہتا ہے پھل کھٹے ہیں، ورنہ جس کا جہاں بس چلتا ہے تعلقات کے ذریعے بل کم کرانا چاہے تو کر سکتا ہے، ناجائز بجلی لینا چاہے تو اس میں کوتاہی نہیں کرتا. یعنی جہاں اسے بھی موقع ملتا ہے کوتاہی یہ بھی نہیں کرتا. فتنے کا دور، زکات کو ٹیکس سمجھیں گے. وَعُلِّمَ الدِّينَ لِغَيْرِ الدِّينَ، دین اس لیے سیکھا جائے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے. دین اس لیے حاصل کیا جائے گا کہ دنیا کے مفادات پورے ہو جائیں. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ، بیوی کی اطاعت کی جائے گی اور ماں کی نافرمانی کی جائے گی، دوستوں کو قریب کیا جائے گا اور باپ سے نفرت کی جائے گی. وَأَقْصَ أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَظَهَرَتِ الْأَسْوَادُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ایک روایت میں آتا ہے بدکار لوگ جب مسجدوں میں آئیں گے تو شور و شغب کریں گے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گے. وظہرت القینات والمغازف، گانے بجانے والیاں بڑی محترم ہو جائیں گی، ان کا بڑا اعزاز و اکرام کیا جائے گا. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہر گھر میں گانے بجانے والی رکھی جائیں گی. اب یہ بھی نبی کی بات ہے، اس زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا کہ ہر آدمی کیسے اپنے گھر کے اندر گانے بجانے والی رکھ سکتا ہے، لیکن نبی کی یہ بات پوری ہو گئی، ہر گھر والے نے ٹی وی رکھی ہے، کیسٹ رکھی ہے، سی ڈی رکھی ہے، ہر گھر میں جب چاہے سن لے، جب چاہے سن لے. وظہرت القینات والمغازف، بھر جائیں گے گھر اور ان کا بڑا اعزاز و اکرام ہوگا. وساد القبیلۃ فاسقہم، قوم کا لیڈر بدترین آدمی ہوگا. وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا آدمی بدترین آدمی. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا لیڈر سب سے بدتر ذلیل آدمی ہو. قوم کا بھی حال ایسا ہی ہے، جب قوم اپنے گھروں میں آلائے موسیقی رکھے گی تو اسے لیڈر بھی ایسی ملیں گے. جب خود قوم گھروں میں ناچ دیکھے گی تو پھر اسے نچانے والے ہی لیڈر ملیں گے، ایسا ہی ہو. اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران، جیسے قوم کی زندگی ہوگی ویسے لوگ آئیں. تو اللہ کے نبی نے فتنے کے دور کی نشانیاں بتائیں. وکان زعیم القوم ارذلوا وساد القبیلۃ فاسقہم وشریبت الخمور، شرابیں پی جائیں گے. اور ایک روایت میں فرمایا نام بدل بدل کے کی گناہ کیے جائیں گے، شراب شربت سمجھ کے، سود تجارت سمجھ کے، رشوت ہدیہ سمجھ کے سب کیا جائے گا. سارے یہ گناہ ہو رہے ہیں،
وشربت الخمور وتشبهت النساء بالرجال، عورتیں مردوں کا روپ ڈھال لیں گی، وتشبه الرجال بالنساء، اور مرد عورتوں کا روپ ڈھال دیں گے. بس اوقات پہچان نہیں ہوتی مرد کون سا ہے عورت کون سی. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت مرد کے ساتھ تجارت میں شانہ بشانہ چلے گی، قدم بقدم ساتھ ساتھ چلو. حالانکہ اللہ کے نبی نے عورت کا اپنا ایک دائرہ کار بتایا ہے، اور اس کی ذمہ داری اتنی بڑھیا ہے کہ پوری قوم کی تعمیر اس گھر کی ملکہ کے سپرد ہے. یہ عورت اپنے گھر کے اندر عورت کی تربیت کی ذمہ داری سنبھال لے، اس قوم کی تعمیر ہو سکتی. اور جب گھر اولادوں کی تربیت سے خالی ہو جاتی ہے قوم آوارہ ہو جائے گا. اس کا کام کوئی معمولی نہیں ہے، اس کا جو دائرہ کار شریعت نے بتا وہ غیر معمولی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں، نبی کی صحبت میں نبی کی تربیت یافتہ ہیں. حد علی سے فرمایا باہر کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد، گھر کی ذمہ داریاں میرے سپرد، نان نفقہ ذمہ داری آپ کے ذمے، گھر کی ذمہ داری میرے سپرد. دائرہ کار تھا. اور یہ معاشرے کی پہلی اکائی ہے گھر کی زندگی، جہاں یہاں ذمہ داریاں صحیح طور پہ ادا نہیں ہوتی پورے معاشرے میں بگاڑ آتا، پورے معاشرے میں بگاڑ آتا. وتشبهت النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء واكلوا الربا، لوگ سود کھائیں گے، لوگ سود کھائیں گے. اور نہ صرف سود کھاتے ہیں، اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. یعنی ایک تو گناہ ہو نا، چھپ کر ہو، شرمندگی ہو، اور ایک یہ کہ وہ فخر سے کہتا ہے کہ میں نے اتنا لون لے کے ایک فیکٹری اور لگا دی. یعنی اسے شرمندگی بھی نہیں ہوتی، اسے ندامت بھی نہیں ہوتی. یہ فتنے کا دور ہے. پہلی بھی غلطیاں لیکن چھپ کر، شرمندگی کے ساتھ، احساس ندامت کے ساتھ. اور اب فتنے کے دور میں گناہ علی الاعلان، اس پر فخر، اس پر اترانا. واکل الربا، سود کھائے. ولعن آخر هذه الأمة أولها، اور فرما فتنے کے دور کی نشانیاں یہ ہے کہ یہ آخری دور کا طبقہ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہتا رہے، نیک لوگوں پر اس کا اعتماد ختم ہوگا، بلکہ دوسروں کا اعتماد کے اندر بھی فتنہ پیدا کرے گا کہ صحابہ کی عزت حرمت پر انگلی اٹھے گی، ائمہ فقہا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، حضرات محدثین پر تنقید کی جائے گی، تاکہ امت کا جو اعتماد کا رشتہ اس سلسلے کے ساتھ ہے وہ اعتماد کا رشتہ ختم ہو جائے، اور یوں اس کا سارے دین سے رشتہ ٹوٹ جائے، سارے دین سے رشتہ ٹوٹ جائے. اس لیے کہ سارا دین انہی واسطوں سے ملا ہے. جب یہی ناقابل اعتماد ہیں تو پھر سارا دین ناقابل اعتماد ہوگا. فتنے کا دور ہے. تو میرے عزیزوں، یہ ساری شکلیں موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، ساری شکلیں موجود ہیں. تو ایسے دور میں اور بھی بہت ساری علامات اللہ کے نبی نے بتائیں. فرمایا کہ وہ بکریاں چرانے والے، ان کے پاس بھی اتنی دولت آ جائے گی کہ بلند و بالا عمارتیں بنن لگ جائیں گی، اور اس میں ایک دوسرے سے سبقت کریں گے،
دیکھیے ادھر عرب میں، اور فرمایا مائیں اپنے آقا کو جنیں گی، مائیں اپنے آقا کو جنیں گی. حضرات علماء نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ پر یوں حکم چلائے گی جیسے آقا اپنی باندی پہ حکم چلاتا ہے. اولاد اپنے ماں باپ کو یوں حکم دے گی جیسے آقا اپنے غلام اور باندی کو حکم دیتا ہے. سارا منظر ہے. یہ ساری شکلیں موجود ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ ایسا فتنے کا دور آئے گا. ایک طرف تو اللہ کے نبی نے اس سلسلے میں یہ تعلیم دی کہ ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کیا کرو، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اس کا اہتمام کیا کرو، ما ظہر منها وما بطن، کہ اللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما دے. میرے عزیزو، جب فتنے بڑھ جائیں تو آدمی کی فکر بھی بڑھ جائے کہ میرا بیٹا، کہ میں، کہ میرے بچے اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، فکر بڑھ جاتی ہے کہ ایسا خلط ملط ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان سے چلا جائے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. صبح مسلمان تھا، شام کافر تھا، شام مسلمان تھا، صبح کافر تھا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ اپنا دین دے آیا اپنی دنیا بچانے کے لیے. دین دے آیا دنیا بچانے کے لیے، عہدہ بچانے کے لیے، منصب بچانے کے لیے، پیسہ بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے دین دے آیا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اسے فروخت کر کے آ گیا. میرے عزیزو، فتنے کا دور ہے تو اور زیادہ فکر ہونی چاہیے ہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھا جائے. ایک تو اللہ رب العزت نے ایک تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو، تم اپنی ذات سے اپنی اصلاح کا آغاز کرو. یہ جو فتنہ ہے نا کہ جو بھی اصلاح کا جھنڈا لے کے اٹھتا ہے تو اصلاح دوسری کی کرنا چاہتا ہے. تو تعلیم یہ دی قرآن نے کہ علیکم انفسکم، سب سے پہلے اصلاح کی اپنی ذات سے آغاز کرو. یہ اسلام کی تعلیم، اپنی ذات سے آغاز کرو. علیکم انفسکم. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے. تو ایک مرتبہ ان کے ہاں قحط آیا، زمینیں خشک ہو گئیں، جانور مرنے لگے، لوگ بوند بوند کے لیے ترسنے لگے. تو فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے بدعماریوں کی وجہ سے. اور فرمانے لگے کہ مجھے جن پر بھی نظر ڈالتا ہوں اپنے سے زیادہ کوئی بدعمل نظر نہیں آتا، اس لیے میں ہی اگر اس بستی سے نکل جاؤں تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ تھے جنہیں اپنے عیب اتنے گہرائی سے نظر آتے تھے، ایسی خوردبین لگایا کرتے تھے کہ اپنی ذات پر ہی سارے عیب نظر آتے تھے. حضرت حنبلہ کیا کہتے ہیں، نافق حنبلہ، نافق حنبلہ، حنبلہ تو منافق ہو گیا. کیسی نظر تھی، کہیں ذرا سا خلل بھی محسوس کرتے تو آنکھوں میں آ جاتی، ذرا سی ایک کمی پیش آتی اور کیفیت میں فرق لگتا تو اپنے عیب آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا آدمی امیر المؤمنین سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے زبان سے جنت کی بشارت، احدی دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانے والے، عدل و انصاف کا نقشہ پیش کر دیا دنیا پہ. لیکن حذیفہ سے کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حذیفہ تجھے تجھ سے اور کسی کے بارے میں نہیں پوچھتا، صرف میرے بارے میں بتا دے کہ اللہ کے نبی نے جو منافقین کے نام بتائے ان میں کہیں عمر تو نہیں ہے. اللہ، ہمیں تو کبھی اپنی ذات کے لیے یہ وسوسہ بھی نہیں آتا، کبھی خیال بھی نہیں آتا. تو اللہ نے تعلیم دی ہے، اپنی ذات سے آغاز کرو، علیکم انفسکم، پھر کیا ہوگا، لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم، وہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتے جو گمراہی کے راستے پہ چل رہے. اپنی ذات سے تم آغاز کرو. آغاز یہاں سے کرو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں سے نجات کی ایک بڑی شکل، ولیسع بیتک، تمہارا گھر ایسا ہو جو تمہاری حفاظت کر لے، اور تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو جائے. تو حکم دیا، قو انفسکم واہلیکم نارا، ٹھیک ہے، سڑک پر، بازار پر نہ ہمارا ہاتھ پہنچ سکتا ہے نہ ہمارا اختیار چل سکتا ہے، اپنی ذات بھی ہے، اپنے گھر کی حکومت بھی ہے، یہاں تم نے اصلاح کا نظام کتنا نافذ کیا ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا، یہ تو فرض ہے نا، یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے نا، یہ تو فرض ہے. اپنی ذات کو دیکھو، تم کہاں کھڑے ہو، تم کتنے بیماریوں میں مبتلا ہو، کتنے گناہوں میں مبتلا ہو، کتنے چھوڑنے کے لیے تیار ہو. غیبت ہے، آمدنی میں مشتبہ ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہے ہیں معاملات معاشرت میں، شادی غمے میں اللہ کو ناراض کر رہے، یہ آنکھیں غیر محفوظ، زبان غیر محفوظ، یہ کان حرام سنتے رہتے ہیں. اپنی ذات سے اصلاح کرو کہ تم صاف ستھرے بن جاؤ. اتنا تو ہوگا کہ معاشرے میں ایک کمی تو پوری، ایک جسے کہیں کہ خرابی تو دور ہو جائے گی، اور جب ایک خیر کی شکل پیدا ہو جائے گی تو میرے عزیزو، روشنی سے روشنی پھیلے گی، چراغ سے چراغ جلے گا، اور اتنا ضرور ہوگا کہ اللہ تمہیں اس فتنوں سے محفوظ کر کے اور تمہاری زندگی کامیابی کے ساتھ گزر جائے گی، تمہیں زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا. اکبر اپنی ذات سے آغاز کیا، اور دوسرا فریضہ بتایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. یہ گھر کی چار دیواری، یہ بھی ایک حکومت ہے، یہ آپ کے دائرہ اختیار میں ہے. یہ دیکھو کہ یہاں تم نے کتنا اصلاح کی، یہاں کتنی خیر میرے گھر میں موجود ہے. آیا میرے گھر کے اندر بھی خیانت، جھوٹ، غیبت، گناہوں سے پاک ہے میرا گھر؟ کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کہتے ہیں بڑا فتنے کا دور ہے، یہ زبان پر ہے، تو کوئی ایسا تو نہیں کہ میرا گھرانہ بھی اس فتنے کا حصہ بن رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زندگی بھی اس فتنے کا حصہ بن رہی ہے؟ فتنے کا دور ہے نا، تو وہاں بے پردگی ہے، وہاں جھوٹ عام ہے، وہاں غیبت ہے، وہاں نمازوں میں سستی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا گھر کا تماشا بھی یہی ہو. زبان سے کہہ رہا ہے زمانہ بہت خراب ہو گیا، بڑا فتنے کا دور ہے، لیکن جو میرے اختیار میں ہیں میں اسے بھی سنوارنے کے لیے تیار نہیں، میں اسے بھی سنوارنے کے لیے تیار نہیں. تو میرے عزیزو، ایسے پہ تعلیم یہ ہے کہ اپنی ذات سے آغاز کرو، اپنے گھر کی تو فکر کرو، پہلے گھروں میں روک ٹوک ہوا کرتی اور ایک فکر ہوتی تھی کہ بڑا موجود ہے، ٹوکے گا روکے گا، خاندان کا بڑا ہے، گھر کا بڑا ہے. لیکن میرے عزیزو اب تو جو چاہے کر لو، جیسا مرضی پہنو، جو مرضی کھاؤ اور جیسی چاہے گھر میں زندگی گزار، کوئی روک ٹوک نہیں. اور نتیجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ معاملہ روز سے روز بدتر سے بدتر ہوتا چلا جا رہا. پہلے ایک فکر ہوتی تھی بڑے موجود ہیں، خاندان کا بڑا ہے، گھر کا بڑا ہے، ایک احساس ہوا کرتا تھا اور اس کی برکت تھی کہ بڑے کے ہوتی گھر میں خیر غالب ہوا کرتی تھی. لیکن اب بڑے کو یہ فکر نہیں رہتی، گھر کے بڑے کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، تو اس کا رخ مدینہ کی طرف، اس کا رخ کسی اور طرف. واضح فرق لگتا نہیں کہ یہ اس کی اولاد ہے، یہ اس کی اولاد ہے، یہ اس کے بچے ہیں، یہ اسی کا گھر ہے یا انہی کی شادی ہے، لگتا ہی نہیں. تو میرے عزیزوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا گزر جائے غفلت میں کہ پانی سر سے گزر جائے اور پھر روکنا بھی چاہے تو نہ روک سکے. اگر آج فکر نہ کی تو کل یہ تماشا ایسا ہوگا کہ ہمیں نکلنا پڑے گا، برائیاں گھر سے نہیں نکلیں گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں نکلنا پڑے گا ان گھروں سے، برائیاں پھر گھر سے نہیں نکلیں گی. کہیں گے آپ نکلنے تو نکل جائیں، یہ تو ہوگا. آپ نے نہیں آنا تو نہ آئے، شادی تو ایسی ہوگی. آپ نے کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ہوگا وہ جو ہم چاہیں گے. تو میرے عزیزو فتنے کا دور ہے، اپنے گھروں کی، اپنی ذات کی فکر یہاں سے آغاز کریں، یہاں سے آغاز کریں. اگر میرے گھر کے اندر بھی وہی موسیقی، وہی گانا بجانا، وہی بیہودہ تصویریں، وہی عریانیت کے مناظر، تو میں بھی تو اس فتنے کا حصہ ہوں جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، جس سے اللہ کے نبی نے امت کو خبردار کیا ہے. میرا گھر بھی اسی کا حصہ بن رہا. تو اپنی ذات سے آغاز ہو، علیکم انفسکم. اور جب یہ ہوگا میرے عزیزو پھر گمراہی پہ چلنے والوں کی گمراہی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. آپ زندگی کا مقصد پا لیں گے، آپ اللہ کے ہاں کامیاب قرار دی جائیں گے اگر آپ نے اس کا آغاز کر لیا کہ اپنی ذات سے آغاز کرو کہ عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، عقیدہ، نظریہ یہ سب صحیح ہے اور میری اولاد بھی الحمدللہ انہی چیزوں پر ہے، میرے گھر کے لوگ بھی اس پر ہیں. او انفسکم و اہلیکم نارا. ایک سعادت مند باپ جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، سب کو اکٹھا کیا. ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. سب کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ میں اب میں جا رہا ہوں، میری زندگی کی آخری سانس ہے، کسی وقت بھی میری پشت زمین قبر کی مٹی کو لگنے کو ہے، لیکن ایک فکر، ایک بے چینی مجھے بے چین کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے. وہ یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اس فکر میں گزرا ہے کہ تمہارا اپنے اللہ سے تعلق ٹوٹنے نہ پائے. اس فکر میں گزرا ہے، تم نے میری صبح بھی دیکھی، شام بھی دیکھی، میری زندگی دیکھی کہ میری اس فکر میں گزری ہے کہ تمہارا اپنے اللہ سے تعلق ٹوٹنے نہ پائے. اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے یہی فکر ستا رہی کہ میرے جانے کے بعد تمہارا اپنے اللہ سے تعلق ٹوٹ نہ جائے. اللہ اکبر. یہ سعادت مند باپ. ورنہ آدمی ایسے موقع پہ کیا کیا سوچتا ہے، کیا کیا مشورے دیتا ہے اور کیا کیا نصیحتیں کرتا ہے، لیکن سعادت مند باپ سمجھتا ہے میری اولاد کی سب سے بڑی ضرورت جس سے اس کا مستقبل سنور سکتا ہے، بن سکتا ہے، محفوظ ہو سکتا ہے، وہ اللہ سے تعلق ہے، وہ نیکی اور تقوی کی زندگی ہے. آج کا باپ چاہتا ہے میرے بیٹے کا مستقبل اچھا ہو جائے، میرے گھر والے اچھے انداز میں زندگی گزاریں، اس کے لیے فیکٹریاں بڑھاتا ہے، گاڑیاں بناتا ہے، اس کے لیے کارخانے بناتا ہے، دکانیں بناتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، اور ایک فکر ہوتی ہے اچھے انداز سے زندگی ان کی گزرے میرے مرنے کے بعد بھی. کسی درجے یہ سبب کی اختیار کرنے میں جائز ہے، لیکن میرے عزیزو مسلمان یہ سمجھا کرتا تھا میری اولاد کا اگر مستقبل تابناک اور روشن ہو سکتا ہے وہ تبھی ہے جب اس کی زندگی میں نیکی اور تقوی کی زندگی ہو. یہ اس کی حفاظت کرے گی، یہ اس کے مستقبل کو محفوظ کرے گی، یہ اسے کامیاب کرے گی. اس لیے اس کی سب سے بڑی فکر ہوتی تھی کہ میرے گھر کی بنیاد نیکی پہ آ جائے. یہ ان کا مستقبل بننے کا سب سے بڑا سبب ہے، ان کی آئندہ زندگی سنوارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جانے لگے، جوان اولاد تھی، ان کی چند گنتی کے درہم چھوڑے، کسی نے کہا آپ امیر المؤمنین رہے ہیں، بیت المال آپ کے اختیار میں رہا ہے، اتنی دولت پہ آپ کا اختیار تھا، اپنی اولاد کے لیے تو کچھ بنا کے جاتے. تو فرمانے لگے میں انہیں ایک ایسی چیز لے کے دے کے جا رہا ہوں، جب چاہیں گے جو ضرورت ہوگی اپنے اللہ سے لے لیں گے. اور فرمایا وہ اپنے بچوں کی تقوی کی زندگی ہے، میں انہیں یہ دے کے جا رہا ہوں، انہیں جب ضرورت پڑے گی اپنے اللہ سے بس حل کرا لیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا. تو یہ مسلمانوں کی صحت مند سوچ تھی کہ میرے بچوں کا، میرے گھرانے کا اگر مستقبل روشن ہوگا تو نیکی اور تقوی سے ہوگا، جب ان کی زندگیوں میں، ان کے گھر میں تقوی اور ایمان کی زندگی ہوگی. ورنہ میرے عزیزو لاکھوں چھوڑ جائیں، کروڑوں چھوڑ جائیں، اور اللہ نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے، اس گھر میں نیکی کا چلن نہ ہو، اس گھر میں نیکی کا چلن نہ ہو، ایسی تباہی اور بربادی آئے گی جس کی گرمی اور تپش اس قبر والے کو بھی پہنچتی رہے گی، جس کی گرمی اور تپش اس قبر والے کو بھی پہنچتی رہے گی. جو یہ گندگیاں چھوڑ کے گیا ہے وہ تپش اسے بھی آج محسوس ہو، جو دولت چھوڑ کر گیا ہے، جو مال چھوڑ کر گیا ہے، جو غلط رسمیں اپنے گھر میں چھوڑ کے گیا ہے، اس کی نحوست اسے قبر میں بھی پہنچتی رہے گی. لاکھوں چھوڑ گیا، کروڑوں چھوڑ گیا، تو وہ بربادی پہ لے کے جائیں گے. تو میرے عزیزو فتنے کا دور ہے. آج اللہ رب العزت نے نیکی کی طرف بلا لیا ہے، مسجدوں میں بٹھا دیا ہے، ایسی صحبت میں لے کے آ گیا اللہ، اللہ کا فضل ہو گیا. اس کی قدر کر کے اپنی زندگیاں، اپنے گھروں کے ماحولوں کو 100% دین پہ لے کے آؤ، ورنہ آئندہ نسلیں نہیں بچیں، ہماری اولادیں نہیں بچیں. ان اولادوں کا مستقبل غیر محفوظ ہو جائے گا ایمان کے لحاظ سے. بہت تیزی کے ساتھ فتنے آ رہے ہیں. پہلے جو چیز آیا کرتی تھی اونٹ گاڑی پہ نا، اونٹ گاڑی پہ آیا کرتی تھی، پہلے فتنے بھی اونٹ گاڑی پہ آیا کرتے تھے، سالہ سال لگتے تھے فتنے آتے ہوئے. اب وہ فتنے ہوا کے دوش پہ نہیں، روشنی کے دوش پہ سفر کر کے آ رہے ہیں، روشنی پہ سفر کر کے آ رہے ہیں. اور وہ ہزاروں جو سالوں میں آیا کرتے تھے وہ فتنے دنوں میں آتے، وہ فتنے دنوں میں آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اتنے فتنے ہوں گے کہ تمہارے گھر میں ایسے برسیں گے جیسے بارش کے قطرے برستے، ایسے تمہارے گھروں میں فتنے برسیں گے. اب بارش کے قطرے جیسے برسیں، کثرت سے قطرے آتے ہیں اور پھر آتے بھی مسلسل ہیں. فرمایا تمہارے گھروں میں ایسی کثرت سے فتنے آئیں گے، اللہ میاں گھروں میں کیسے آئیں گے؟ بازاروں میں فرماتے تو اللہ کے نبی کی بات ہے. واقعی یہ ہے کہ جو گناہوں کے آلات ہیں یہ روشنی پہ سفر کر کے فتنے آج ہر گھر میں موجود ہیں. یہ ماں باپ چلے گئے لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ان کی اولاد کو کون سی زندگی سکھائی جا رہی ہے, انہیں پتہ نہیں کہ ان کے گھر والوں کو کون سی زندگی پڑھائی جا رہی ہے. یہ تو آلات گناہوں کے آلات لے کے آ گئے لیکن انہیں پتہ نہیں ان کے گھر میں کیا سوچ دی جا رہی ہے, کیا فکر بنائی جا رہی ہے. تو فرمایا بارش کے قطروں کی طرح فتنے آئیں گے. تو میرے عزیزو او انفسکم واہلیکم نارا, ہم اپنے گھروں کو محفوظ کریں اور نیکی اور تقوی پہ لے کے آئیں, اور یہی اپنے گھرانے کے ساتھ اپنے اولاد کے ساتھ سب سے بڑی خیر خائی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. کیا قرآن نے ہماری نفسیات پہ ہاتھ رکھا ہے؟ فرمایا تم نماز کا حکم دو اپنے گھر والوں کو, خود بھی اس پہ جم جاؤ, ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے, رزق تو ہم دیں گے. اللہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, تم معاش 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 کی فکر میں اتنا نہ پڑو, تمہارا کام ہے اپنی اولادوں کو نیکی اور تقوی پہ لے کے آؤ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے, نَحْنُ نَرْزُقُكَ, ہم تمہیں دیں گے. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ, وہ رزاق ہے اور معمولی رزاق نہیں, ذو القوة المتین ہے. جب وہ دینے پہ آئے کوئی لقمہ کم نہیں کر سکتا, اور جب وہ بند کر دے تو پھر کوئی لقمہ کھلا نہیں سکتا. دینے پہ آئے تو اس کی شان ہے مٹی کو سونا بنا دے, اور نہ دینے پہ آئے تو اسی کی شان ہے وہ سونے کو بھی مٹی کر دے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک, تمہیں اپنی اولاد کی اس کی فکر ہے, اس کی فکر کرو کہ ان کی زندگی نیکی پہ آ جائے, تقوی پہ تمہارے گھروں میں چلن ہو. والعاقبۃ للتقوی, والعاقبۃ للتقوی, اور بہتر انجام بھی تقوی والوں کا ہی ہے. تو میرے عزیزو پہلے جو فتنے سالوں میں آیا کرتے تھے, صدیوں میں آیا کرتے تھے, اب وہ گھنٹوں میں منٹوں میں آ رہے ہیں, اور ہر گھر میں اس فتن کا دخل ہے, یہ ہر گھر میں داخل ہو چکا. ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے, ان رسائل کے ذریعے, ان گندگیوں کی چیزوں کے ذریعے, اور رہی صحیح کثر ان تعلیمی اداروں نے پوری کر لی. کیا پڑھ رہی ہے میری نسل, کیا پڑھایا جا رہا ہے, کیا سوچ دی جا رہی ہے, کس ماحول میں ان کی پرورش ہو رہی ہے, کس ماحول میں انہیں پڑھایا جا رہا ہے, جہاں کہیں ان کے اندر شرم و حیا کے جراثیم کہیں باقی نہ رہ جائے, کہیں شرم و حیا کے جراثیم کہیں انہیں باقی نہ رہ جائے, ان کو تو بیماری سمجھ کے ان کے اندر سے نکال دو. ایسے ماحول میں ان کی تعلیم ہو رہی ہے, ایسے ماحول میں ان کی زندگی کی اٹھان ہو رہی ہے, کہیں ان کے اندر شرم و حیا کوئی چھوٹا سا چھوٹا حصہ بھی باقی نہ رہے. تو ایسے پرفتن دور کے اندر میرے عزیزو اگر ہم نے آج اپنی ذات کی فکر نہ کی, اپنی اولاد کی فکر نہ کی, تو سچ یہ ہے کہ اپنی ذات پر بھی بڑا ظلم ہے اور اپنی اولادوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہے. ہمیں تو اللہ نے موقع دیا, دین کی سمجھ مل گئی, مسجدوں میں آ گئے, محفلوں میں آ گئے, خیر کا وقت پا لیا, کچھ خیر کی طرف آنا شروع کر دیا, اپنے گھر کی بھی ہم نے فکر کرنی, اپنے گھر کی بھی فکر کرنی ہے. اور انہیں اگر یہ راستہ نہ دکھایا خیر کا میرے عزیزو, پھر وہ کل قیامت کے اندر کوسیں گے, وہ مقابلے پہ کھڑے ہوں گے, اللہ کے سامنے شکایت کریں گے, کہ انہوں نے ہمارے کھانے کی پینے کی بیرائش کی فکر کی اور جو ہماری زندگی کا اصل سرمایہ تھا اس کا انتظام نہیں کیا. قو انفسکم و اہلیکم نارا, اگر ڈھیلان کی طرف سائیکل چل رہی ہو اور آپ کا بیٹا اس ڈھیلان کی طرف سائیکل پہ بیٹھ گیا ہو اور آپ کو پتا ہے ڈھیلان ہے اور اس سائیکل کی بریک بھی نہیں ہے اور آپ دیکھتے رہیں, تو کیا خیال ہے ایسے باپ کو قاتل نہیں کہا جائے گا, ظالم نہیں کہا جائے گا؟ تو یہاں کوئی بریک بھی نہیں ہے. اور اگر ہمارے بچے ایسے ماحول میں جا رہے جہاں ان کے پاس ایمان اور دین کی بریک بھی نہیں ہے اور پھر اس ڈھیلان اور اس فتنے میں کہیں گر پڑتے ہیں, تو ذمہ دار تو ہم بھی ہیں, ذمہ دار تو ہم بھی ہیں. اور میرے عزیزو یہ کافی نہیں کہ میں نے منع بہت کیا تھا, روکا بہت تھا, سمجھایا بہت تھا, یہ کافی نہیں ہے. اگر آپ کا بیٹا آگ کی طرف جا رہا ہو اور آپ بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں بیٹے نہ جانا آگ ہے, بیٹے نہ جانا آگ ہے, وہ جا رہا ہے, آپ صرف دور سے کہہ جا رہے ہیں اور پھر وہ آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے, تو کیا کہا جائے اس باپ کے بارے میں؟ بڑا بد